يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير قابل عزت واجب الاحترام میرے عزیزوں آپ کے سامنے میں نے قرآن حکیم کی سورت فاتر کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر رب العالمین نے ایک عجیب مسئلہ سمجھایا اور بڑی مثالیں دے کر سمجھایا. پہلی مثال تو یہ دی کہ دنیا والوں تم روز مرہ دیکھتے ہو, رات کو بھی دیکھتے ہو, دن کو بھی دیکھتے ہو کہ اندھا اور بینا آنکھوں والا یہ برابر نہیں, اور دنیا کی کوئی طاقت, کوئی مولوی, کوئی پیر, کوئی فلسفہ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ دونوں دیکھنے والا اور اندھا یہ دونوں برابر ہیں. ہر ایک یہی کہتا ہے کہ واقعہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. آنکھوں والوں کو, دیکھنے والوں کو تو ساری کائنات اور کائنات کی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن اندھے کو تو خود اپنا وجود بھی نظر نہیں آتا. اندھا کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا. دو متضاد چیزیں, اندھا ہونا ضد ہے دیکھنے والے کی, دیکھنے والا ہونا ضد ہے اندھے کی. فرمایا جیسے
سردی میں بجائے اس کے کہ یہ ہلکے پھلکے کپڑے پہنے, نہیں یہ
ٹوپیاں، جرابیں، ہیٹر، اب اس سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا؟ گرمی کو لایا جائے گا، اور گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے سردی کو لایا جاتا ہے. سردی دشمن ہے گرمی کی، گرمی دشمن ہے سردی کی. سردی ضد ہے گرمی کی، اور گرمی ضد ہے سردی کی. جب یہ تین چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی جو تمہارے سامنے واقع ہوتی ہیں، جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو تمہارا دین نہیں سکھا اور سمجھتا ہے اور آپ بھی نہیں سمجھ سکتا، یا پڑھا لکھا تو جج یا وکیل اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اور ان پڑھ ایک کسان مزدور بالکل ان پڑھ اس کو نہیں سمجھ سکتا. نہیں، اس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے. جہاں مرد سمجھ سکتے ہیں وہاں عورتیں سمجھ سکتی ہیں، جہاں بچے سمجھ سکتے ہیں وہاں بچیاں بھی سمجھ سکتی ہیں. فرمایا یہ بات سمجھ آ گئی، یہ تینوں مثالیں سمجھ آ گئی، ایک دوسرے کی ضد ہے. جی بالکل سمجھ آ گئی. فرمایا چوتھی مثال بھی سن لو. اصل میں یہ مسئلہ ان تین مثالوں کے اوپر ثابت کرنا ہے کہ جیسے تم سردی اور گرمی کو ایک نہیں سمجھتے بلکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، روشنی اور اندھیرا ایک نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہے، اندھا اور بینا ایک نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہے. اس لیے اللہ یسر احیاء والاموات، مردہ اور زندہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. لیکن آفت یہ آئی بھائی کہ آج دنیا اس بات کو نہیں مانتی، یہ تو سب مانتے ہیں کہ گرمی سردی ایک نہیں ہے، اندھا پینا ایک نہیں ہے، روشنی اور اندھیرا ایک نہیں ہے. تو مالک نے تین مثالیں بیان کرنے کے بعد اب یہ بات سمجھائی کہ جیسے یہ تین چیزیں ایک نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اسی طرح مردہ اور زندہ بھی ایک نہیں ہے، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے. جو مردہ ہے وہ زندہ نہیں، جو زندہ ہے وہ مردہ نہیں. جس کے اندر زندگی ہے اس کے اندر مردے ہونے کی کوئی نشانیاں نہیں، اور جس کے اندر مردہ ہے، جو مردہ ہو گیا اس کے اندر زندگی کے کوئی نشان اور اس کے اندر کوئی لوازمات نہیں. زندگی اور موت یہ دونوں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کی ذات اور اللہ کی کتاب مقدس قرآن حکیم کی آیات پر کیسے قبول کر سکتے ہو؟ ارے اللہ کے بندے ذرا سوچو، وہ وقت اپنے دماغ میں لے آؤ جب تم مردہ تھے. کیا مطلب؟ کہ نہ تمہارا وجود تھا اور نہ تمہارے وجود کے اندر کوئی روح ڈالا گیا تھا. انسان کے پیدائش سے پہلے کی حالت تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ ہونا. ساری دنیا سے پوچھو سب اس سے یہی کہیں گے کہ واقعی جب ہمارے وجود نہیں ڈالا تھا اس سے روح نہیں ڈالی گئی تھی، اس سے پہلے کی حالت کو قرآن مردہ کہتا ہے، اس کو قرآن موت کہتا ہے. اور واقعی جب ہم مردہ تھے ہمارے اوپر موت تاریخ تھی، یعنی ہمارے جسم روح کا اتصال نہیں ہوا تھا، زندگی نہیں ملی تھی، تو ہمارے اندر زندگی کی کوئی نشانیاں، کوئی علامات، کوئی آثار نہیں تھے. کیا تو کہہ سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے میں سنتا بھی تھا، میں دیکھتا بھی تھا، میں کھاتا بھی تھا، میں پیتا بھی تھا، میں سوتا بھی تھا، میں جاگتا بھی تھا، میں چلتا پھرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، میں سوچتا تھا، میں پڑھتا تھا. کیا زندگی کی کوئی نشانی کا یہ اعلان کر سکتا ہے؟ کسی سے جا کر پوچھ
کہ قرآن نے اعلان کیا کہ انسان پیدائش سے پہلے تو تیرے اوپر ایک وقت گزرا، ایک حلق گزری، اس کا نام موت ہے، اور تم اس وقت اس حلق میں مر گئے تھے۔ جب تم مردے تھے اور تمہارے لیے قرآن کے فرمان کے مطابق حالات موت ساری تھی، کیا تم اسے سنتے تھے؟ کیا تم جاگتے ہو، سوتے تھے، کھاتے ہو، پیتے تھے، چلتے اور بیٹھتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، لکھتے تھے؟ نہیں، موت تھی، اور موت کے بعد زندگی کے کوئی آثار، کوئی علامات، کوئی لوازمات وہاں نہیں تھے۔ پھر قرآن نے کہا فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی، کہتے کہ ماں کے پیٹ میں تمہارا سائنس بھی مانتا ہے، طب یونانی جتنی طبے ہیں، ہومیو کیا، سب مانتے ہیں کہ پہلے ماں کے پیٹ میں وجود بنتا ہے، جب وجود مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، جب روح آ جاتی ہے تو اس کو کیا مل جاتی، زندگی۔ اب جب یہ زندہ ہو جاتا ہے تو پیٹ میں ماں خود بتاتی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ حرکت کرتا ہے، اب اس کے اندر حرکت آ گئی، اب یہ ماں کے پیٹ سے سرینا لے رہا ہے، اب اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، دیکھنے کی طاقت آ گئی، کانوں میں سننے کی طاقت آ گئی، اس کا کارخانہ زندگی چل پڑا، جو اس کی مدت تھی ماں کے پیٹ کے اندر رہنے کی وہ پوری ہو گئی، تو اللہ نے اس کو باہر بھیج دیا، ثم السبیل یسرہ، فرمایا پھر میں نے اس کے باہر آنے کا راستہ آسان کر دیا، باہر آ گیا، اب اسے کو کھا رہا ہے، پلاتے ہیں تو پی رہا ہے، پیشاب کرتا ہے، روتا ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ چلتا ہے، یہ ہنستا ہے، یہ روتا ہے، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ سنتا ہے، یہ دیکھتا ہے، ساری زندگی کے لوازمات اور علامات اور نشانیاں موجود ہوگی، ثابت ہو گیا، تو معلوم ہو گیا یہ کیا ہے، زندہ ہے۔ یہاں پر تو یہ ساری دنیا یہ بات مان لیتی ہے کہ واقعی ٹھیک ہے، کہ زندگی سے پہلے انسان کو جب قرآن اعلان کرتا کہ یہ مردہ تھا، موت کی حالت میں تھا، تو واقعی اس وقت آثار زندگی کوئی نہیں تھے، کوئی علامات زندگی موجود نہیں تھی۔ جب اس رب العالمین نے زندہ کیا، ماں کے پیٹ میں بنایا، زندگی دی، اور پھر باہر لے آیا، اور یہ کائنات اس کے سامنے رکھ دی، تو آخر اس کے اندر سارے زندگی کے علامات اور نشانیاں اور سارے لوازمات زندگی اس کے ثابت ہو گئے۔ قرآن اعلان کرتا ہے ثم یمیتک، پھر میں تمہیں موت دے دوں گا۔ اب موت کس معنی میں، وہی پہلے والا معنی، جس علیحدہ روح علیحدہ، چونکہ زندگی نام ہے جسم اور روح کے اکٹھے ہونے کا نام، جب یہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اس کا نام کیا ہے، موت۔ فرمایا پہلے تم علیحدہ تھے، پھر موت کے دور میں تمہیں ملا دیا، اور زندگی تمہاری جب پوری ہو گئی پھر تمہیں جسم کو علیحدہ کر دیا، روح کو، اس کے نام قرآن نے کیا رکھا، موت۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں میں موت دے دوں گا، تمہارے جسم کو اور روح کو علیحدہ کر دوں گا، جیسے پہلی موت کے وقت تم علیحدہ تھے، اب موت آ گئی،
جیسے تم اپنے عزیز اقارب کو دیکھتے ہو کہ فلاں صاحب کے اوپر موت آ گئی، فلاں صاحب مر گیا، اب تم آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اس کا جسم تو بڑا ہوا ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے. اور قرآن مجید یہی بات سمجھاتا ہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے. جب روح جسم کے اندر نہ ہو تو اسے قرآن موت کہتا ہے.
پہلی موت کی دنیا مانتی ہے اور یہ بھی مانتی ہے کہ پہلی موت، پہلی موت کے اندر انسان کے اندر کوئی زندگی کے آثار، کوئی نشانیاں، کوئی علامات، کوئی نئے اثرات زندگی وہاں ایک شمع تک نظر نہیں آتا. اور جب وہ زندہ ہو گیا تو پھر یہ مانتا ہے کہ باقی ساری زندگی کے علامات، نشانیاں، لوازمات سب زندگی کے اندر آ گئے. ظاہر ہوگا سایہ پوری دیکھ رہی ہے، خود بندہ اپنی زندگی کو خود دیکھ رہا ہے. اور جس طرح نے کہا سن لو زمین کو، تم سن لو، میں تمہیں دوبارہ موت دے دوں گا.
اب دوبارہ موت آ گئی، ہماری آنکھوں کے سامنے آئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ موت آ گئی، حکیموں نے کہا، اپنوں نے کہا، بیگانوں نے کہا، فلاں صاحب مر گیا. اب جناب اس کا جسم ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، بے حس، بے حرکت، ڈیڈ باڈی. عزیز پہلے بڑھ گئے اور مولوی صاحب کو بلا لیا گیا، کیونکہ یہ کھیت کا سارا دین کا ہم نے مولوی کو دیا ہوا ہے. باپ تو ہمارا ہے لیکن ٹھیکہ مولوی کا ہے، بیٹا ہمارا ہے لیکن ٹھیکہ مولوی کا ہے،
بھائی ہمارا ہے لیکن ٹھیکہ مولوی کا ہے،
امی ہماری ہے لیکن ٹھیکہ مولوی کا ہے. واہ مسلمان، کبھی تو نے غور نہیں کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر بھی یہ مولوی کو ٹھیکہ دیا ہوا ہوتا تھا؟ کیا ان کے جو عزیز و اقارب فوت ہوتے تھے وہ مولوی کو بلاتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ہاں، جس کے عزیز فوت ہوا ہے اسی کے عزیز اس کو غسل دیتے تھے، اسی کے عزیز اس کو کفن پہناتے تھے، اسی کے عزیز اس کی قبر کھودتے تھے، اسی کے عزیز اس کو اس کا جنازہ پڑھتے تھے، اور پھر سارے مل کر اس کے جا کر قبر میں دفن کر دیتے تھے. یہ مولوی کا ٹھیکہ تو اب شروع ہوا ہے.
مر گیا جی، صحیح ہے، ساری دنیا ہو رہی ہے، دور سے نزدیک سے پہلے آئیے، بیٹی آئی ہے، بیٹے آئے ہیں، بہو آئی ہے، سب دعوت دے رہے ہیں. ارے کیوں دے رہے ہیں؟ خیر ہے، کارخانے تمہارے موجود، ملیں تمہاری موجود، کاریں تمہاری موجود، کوچے تمہارے موجود، ایئر کنڈیشن موجود، جنوں میں تمہارے ہزاروں کے نوٹ موجود، رونے کی کیا بات ہے؟ کیوں دے رہے ہو؟
اب باپ مر گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، رونے کی وجہ سمجھ آ گئی، اب باپ مر گیا، دنیا گھر سے اس کی میت اٹھا کر لائی، گھر میں کوہرام مچ گیا، کہاں لے جا رہے ہو؟ غسل دینے کے لیے. غسل دیا، تھوڑا سا سکون ہوا، قسم دیا، پھر گھر لے گئے، پھر جب چار سو اٹھائی کی کا جنازہ پڑھنا ہے، قبرستان لے جانا ہے، پھر کوہرام مچ گیا.
اور امام آگے مسجدوں نے سفید باندھ لی، امام گئے بتائیے دینا، اے اللہ ہمارے یہ میت ہے، یہ میت باپ ہے لیکن میت، بھائی ہے لیکن میت، بیٹا ہے لیکن میت، تیر ہے ہمارا لیکن یہ میت، یہ ہمارا امام ہے لیکن یہ میت، یہ مرشد ہے لیکن یہ میت. کون کے اپنی اصطلاحات کے مطابق یہ کلندر ہے لیکن میت، یہ کتب ہے لیکن میت،
یہ روح ہے لیکن میت. ہمارے اس میت کو بخشتے، نبی ہے لیکن کیا ہے؟ میت. صدیق ہے لیکن کیا ہے؟ میت. عمر فاروق کی موت آئی تو کیا ہے؟ میت. یا اللہ ہمارے اس میت کو بخشتے. اب مہر لگ گئی،
انہوں نے لگائی کہ یہ سید ہے، ہزار آدمی چاہے ہزار آدمی چاہے ایک آدمی، سب نے مور لگائی کہ یہ میت ہے. جب جا رہے تھے لوگوں نے پوچھا کدھر گیا تھا، فلاں صاحب مر گیا، میت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تھا. ایسا ہوتا ہے. چلو جی، اللہ کی بات مان لی سب نے. اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ روح اور جسم علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کو انکار میت کہتا ہے، اس کے اوپر موت ساری ہو جاتی ہے، یہ میت ہو گیا ہے. اور ساری دنیا کہہ رہی ہے میت ہو گیا ہے. کسی ملک کا خلیفہ المسلمین تھا، میت ہو گیا، وفات ہو گیا، مر گیا، دفن ہو گیا، میت ہو گیا. اتنے تک تو سب نے مان لیا کہ میت ہو گیا. جب انہوں نے میت مانا، جب تک انہوں نے میت مانا تو یہ بھی مان لیا کہ یہ سنتا نہیں ہے، یہ بولتا، یہ دیکھتا، یہ کھاتا، یہ پیتا، یہ چلتا، یہ پھرتا، یہ کاروبار نہیں کرتا. ڈاکٹر ہے تو اب اس کو مریض کے لیے کوئی تجویز نسخہ نہیں کرے گا. خطیب ہے تو آپ کوئی جماعت نہیں کرا سکے گا. کیوں یہ کام نہیں کر سکتا کہ زندگی ختم ہو گئی، لوگوں کی وجہ سے زندگی ختم ہو گئے، نہ یہ سنتا ہے، نہ یہ پوچھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ یہ حرکت کرتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے. اس کے اندر کوئی قوت باقی نہیں رہی، کیونکہ میت، موت اور زندگی یہ دونوں آپس میں سدھ ہیں. پہلے بھی جب انسان قرآن کے فیصلے کے مطابق میت تھا تو نہ بولتا تھا، نہ سنتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ بیٹھتا تھا، نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، نہ چلتا تھا، نہ پھرتا تھا، نہ شعور تھا، نہ کوئی سمجھ تھی، نہ کوئی عقل تھا، نہ کوئی سوچ تھی. اب بھی یہ صاحب کل سے مرے ہیں، ہمارے سامنے پڑے ہیں، لیکن نہ کوئی سوچتا ہے، نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی حرکت کرتا ہے، نہ اٹھ کر بیٹھتا ہے، نہ کروٹ بدلتا ہے. سچ ہے، ایسا ہوتا ہے. کتنے گواہ ہو گئے اس کو، اللہ گواہ کہ یہ مر گیا. کون کہہ رہا یہ مر گیا ہے؟ امام نے کہہ دیا یہ مر گیا ہے. ہزاروں لوگوں کے جنازہ پڑھنے والوں نے کہہ دیا کہ یہ مر گیا ہے. مٹی کے گڑے میں ایک شیش باہر سے نکال کر، ایئر کنڈیشن کوٹھی سے نکال کر زمین کے گڑے میں تم نے اس کو اتار دیا. ریشمی کپڑے اتار کر تم نے اس کو خدر پہنا دیا، اور تم نے آخرکار اس کو گڑے میں اتار دیا. پوچھو کائنات کی ہر آدمی سے، گڑے کو زندہ کو اتارتے ہو یا مردہ کو؟ یہ لباس جو تم نے اس کو پہنایا ہے، یہ زندہ کو پہناتے ہو یا مردہ کو؟ چار پیسے ان کو اس روز کو اٹھانے کے دو. تم نے انداز اختیار کیا ہے، یہ میت کے اٹھانے کا ہے، مردے کے اٹھانے کا ہے یا زندے کے اٹھانے کا؟ زندہ جتنا بھی بیمار ہو جائے گا، کوئی بھی اس کو یوں اٹھا کر نہیں لے جائے گا. اب کہاں اتر گیا جی گڑے میں؟ جلدی جلدی اوپر سے اینٹیں رکھ کر، یہ رکھ کر، وہ رکھ کر اس کو بند کر دیا، مٹی ڈال دی، مٹی کو پاؤں سے دبا دیا، پھر اس کے اوپر شریعت کا تو یہاں تک حکم تھا، انہوں نے کر لیا، لیکن اب نہیں، نئی شریعت ان کو جو آرڈر دیا کہ اس کے اوپر قبر بناؤ، تو انہوں نے اپنی بناوٹی شریعت کے مطابق اس کے اوپر قبر بنائی، اینٹیں لگائی،
پھر اوپر کیا لگا لیا سیمنٹ لگا لیا ساری قبر کو پکا بنا لیا اور بعض لوگ تو نیچے سے ہی قبر کے اندر سے اینچے لگا کر پکا بنا کر نیچے فرش ہو کر اوپر تک لے آتے ہیں پکا اور سیمنٹ سنا قبر کی دیواروں کے اندر وہ محفوظ ہو گیا تو اب دنیا کہنے لگ گئی یہ زندہ ہے یہ زندہ ہے یہ زندہ ہے ارے بھائی ابھی بھی تم ہزاروں کی تعداد میں جنازہ کر کے تم اللہ سے لوگ میں مان کر لوگ میں پھر لینا وہ تجویز دینا ہمارے اللہ سے تجویز کو وقت لینا اور تم نے یہ بہت سرحدی کہ یہ میت ہے میت ہے اور تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تجربہ کر لیا تو قرآن نے کہا تھا کہ مردہ زندہ برابر نہیں ہوتے تم اس کے سامنے زندہ بیٹھے بیٹھے تم باتیں کر رہے تھے تم سن رہے تھے تم دیکھ رہے تھے تمہاری پیٹ ہر حرکت کر رہے تھے تمہارے پیٹ چل رہے تھے ارے تم کھا رہے تھے تم پی رہے تھے ارے تم سو رہے تھے کرتے رہ رہے تھے ساری نشانیاں سارے آواز تمہارے اندر موجود تھی اور یہ جو مردہ تمہارے سامنے پڑا تھا یہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا نہ سنتا تھا نہ دیکھتا تھا نہ جاگتا تھا نہ سوتا تھا نہ چلتا تھا نہ پکڑتا تھا اس کے اندر زندگی کے کوئی ایک لفظ بھی موجود نہیں تھی اور تم نے پھر اس کو وہ حسن دیا حسن کے اندر بہت پیار کیا کہ کبھی کوئی زندہ تو یوں نہیں لاتا تم نے اس کو لباس وہ پہنا دیا جو کبھی زندہ سے کوئی پہناتا تم نے اس کو چاپا جلا کر اس انداز سے اٹھایا جو کبھی زندہ سے یوں کوئی اٹھاتا نہیں ہے تم نے اس کے لیے بکرا پہنایا جس کو قبر کہا جاتا ہے جو کبھی زندہ کو ایسا مکان نہیں دیا جاتا چاہے وہ جتنے غریب ہو جائے جتنے بیمار ہو جائے تم نے اس کو مکان کے اندر اس کو رکھ کر کہ ایک ذرہ ہوا کبھی اس کے اندر نہ جائے سوراخوں کو بھی بند کر دیا پھر تم نے پکی اینٹیں اور اس کے اوپر لگا کر سیمنٹ تم نے مضبوط کر دیا تو یہ ساری تمہاری باتیں جو تم کہہ رہے تھے کہ مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے اب یقین جب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تم نے کہنا شروع کر دیا زندہ ہو گیا زندہ ہو گیا زندہ ہو گیا سچ ہے ہو گیا زندہ چلو یار زندہ ہو گیا چلو کیا ہے خود ہوتے بھائی اچھے رہے ان سے ابھی دیکھ لیتے ہیں قبر اچھیڑی گئی اینٹیں اچھیڑی گئی دیکھا تو وہ یار تم کہتے تھے زندہ ہو گیا زندہ ہو گیا یہ تو اسی طرح زندہ کرا کیا تم کہتے سالوں کے بعد اچھیڑی اسی کرا تو دیکھا کہ اس کا یہ تم بھی باقی ارے تم تو کہتے تھے زندہ ہو گیا زندہ ہو گیا زندہ کا جسم تو محفوظ ہوتا ہے تم زندہ بیٹھے تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے تمہارے کان سن رہے ہیں تمہارے بازو میں طاقت ہے تمہارے پاؤں میں طاقت ہے تمہاری ساری مشینری چل رہی ہے اور مشینری تمہاری محفوظ ہے اور جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس کی تو آنکھیں بھی گل پھٹ گئی کان بھی گل پھٹ گئے جمان بھی گل پھٹ گئی ارے جسم کا پوچھ پوچھ بھی نہیں رہا ارے کلیجہ بچی نہیں انتریا بچی نہیں میدا بچی نہیں ارے جانوں کا روس باقی نہیں اگر کچھ ملا تو صرف ہڈیاں ملی کیسے تم کہتے ہو یہ زندہ ہو گیا پھر کیا کہتے ہیں تو ہمارے مولوی نے کہہ دیا یہ زندہ ہو گیا بس اب دین مولوی کے کہنے کا نام رہ گیا اللہ کی کتاب بھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان سچی حدیث بھی گئی اور اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان عقیدہ عمل بھی گیا. اب جو کچھ تمہارے مولوی نے کہہ دیا وہی ہم نے حقیقت کے دلا اس کو مان لیا. تو پھر تو یہی تو بات ہے کہ ایک بار عیسائیوں کے مولویوں نے عیسائیوں کو بتائی, انہوں نے اپنے مولوی کی بات مان لی اور وہ عیسائی بن گیا. یہودیوں کے مولوی خوفوں نے اپنے یہودیوں کو دین بتایا, انہوں نے اس کا دین مان لیا. سکھوں کے ان کے پادریوں نے ان کے پہلوں نے ان کو جو دین بتایا انہوں نے وہ مان لیا. ہندوؤں کے بڑوں نے جو ان کو دین بتایا انہوں نے وہ مان لیا. اور ہم نے بھی وہ دین مان لیا جو ہمارے مولوی پیروں نے بتایا. بات تو ایک ہی ہو گئی, نہ وہ مانتے ہیں قرآن کو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو, نہ ہم مانتے ہیں قرآن و رسول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. تو پھر فرق کیوں ہے؟ وہ کیوں ہندو سکھ عیسائی یہودی اور ہم کیوں مسلم مسلمان؟ حالانکہ قرآن حکیم نے یوں زبردستی اپنا فیصلہ نہیں منوایا. قرآن نے تین مثالیں دی کہ دیکھو گرمی اور سردی برابر نہیں, اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں, روشنی اور اندھیرا برابر نہیں. تین مثالیں دی اور ہر ایک آدمی نے تصدیق کر لی کہ واقعی اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں اور گرمی اور سردی برابر نہیں, اندھیرا اور روشنی برابر نہیں. پھر بھائی نے تین چیزیں مان لی, سب نے جی مان لی. اب ہماری بات بھی مان لو کہ مردہ اور زندہ بھی برابر ہے. اب اس کو قوم نہیں مانتی, اور وہ بھی میں نے اسے پہلے عرض کیا کہ دفن کرتے وقت تک تو کہتے رہے یہ کیا ہو گیا. آج کل جو ایک رسم چل رہی ہے کہ دری بچھاتے ہیں یا دیہاتوں میں وہ کسی گاس کے گاس کو کاٹ کر نیچے گاس بچھا دیتے ہیں مٹی سے بچنے کے لیے. اوپر وہ میں آیا تم آیا دوسرا آیا تیسرا آیا اور پھر وہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورت اخلاص پڑھ لی, قل ھو اللہ احد, سورت الحمدللہ رب العالمین پڑھ لی, سورت فاتحہ, اور پڑھ کر پھر کہا کہ یا اللہ ہم نے اس کا ثواب میت کو بخشا. یہ فاتحہ خانی ہوتی ہے, یہ فاتحہ خانی شروع ہو گئی. تم پوچھا ادھر آپ بھی کیوں جمع بیٹھے ہیں یار؟ ارے آپ سے پتا نہیں جی, اور فلاں صاحب وکیل تھے اس کی فاتحہ خانی ہو رہی ہے. اچھا تو وہ مر گیا تھا. ہاں پھر جناب والا دیگے پک رہی ہیں, لوگ آ رہے ہیں, یہ بھی ایک رسم بن گئی. چونکہ دین جب نیا بنتا ہے تو اپنے ساری چیزیں اپنی نہیں بناتا ہے وہ. تو اب یہ جناب والا دیگے پک رہی ہیں, لوگ در در آ رہے ہیں, سائیکلوں پہ آ رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں, بسوں کاروں پہ آ رہے ہیں, پیدل آ رہے ہیں. ارے یہ لوگ کیوں جمع ہو گئے؟ آپ کو معلوم نہیں فلاں صاحب کے ہاتھ سے 20 دن پہلے مر گیا تھا, آج اس کی قربانی ہے. تو کیا ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ قربانی مردے کی ہوتی ہے یہ زندگی کی؟ یہ دری بچھا کر فاتحہ خانی مردے کے لیے ہوتی ہے زندگی کی؟ تو بھائی یہ دوگلا پالیسی کیسے ہو گئی؟ ادھر تم سارے کام ایسے کر رہے ہو جو مردوں کے لیے کیے جاتے ہیں, لیکن جب تم اسے پوچھا جاتا ہے تو تم کہتے ہو قبر والا تو زندہ ہو گیا. تو بھائی کیسے ہم مان لیں زندہ ہو گیا؟ جب تک وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا تو کیا تھا؟ مردہ. جب ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ غائب. اور غیب کی خبریں لینے والا کون ہے؟ اللہ. کہاں دی اس نے؟ قرآن کریم میں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث میں. اور قرآن نے بتایا کہ بابا یہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے. جب تک یہ زندہ تھا اس کے اندر زندگی کے سارے علامات اور نشانیاں اور سارے لوازمات زندگی موجود تھے, تم سب خود خود دیکھ رہے تھے. لیکن جب یہ مر گیا پھر بھی تم نے دیکھا کہ زندگی کے علامات اس کے ختم ہو گئے. اب جب تم نے اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا, ہندوؤں نے جلا دیا, بحری سفر کرنے والوں نے سمندر کے اندر ڈال دیا, جو بھی حالت ہوئی بہر حال یہ مردہ ہے. اور یہ قیامت تک کیا رہے گا؟ مردہ رہے گا. اور مردہ زندہ کے برابر نہیں ہے, مردہ ضد ہے زندہ کی, زندہ ضد ہے مردہ کی. لہذا مردہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے نہ جواب دیتا ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ جاگتا ہے نہ سوتا ہے, نہ چلتا ہے نہ پکڑتا ہے. زندگی کی کوئی نشانی کوئی علامت کوئی اس کے اندر لازمہ نہیں رہتا, چونکہ وہ کیا بن گیا؟ مردہ بن گیا. اور مردے کے اندر سے سارے علامات زندگی ختم ہو گیا. قرآن مجید نے ہمیں تین مثالیں دے کر بتا لیا کہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر جب تک دنیا رہے گی یہ تینوں چیزیں آپس میں برابر نہیں. اسی طرح جب سے کوئی مردہ بنا قیامت تک یہ مردہ ہی رہے گا, اس کے اندر زندگی کی علامات نہیں آ سکتی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. انسانوں کو کہا, تمہیں کہا, مجھے کہا, پوری انسانیت جو زندہ ہے, سب سے قرآن حکیم نے خطاب کر کے کہا کہ سنو, چاہے تم نبی ہو وقت کے, چاہے صدیق ہو, چاہے صحابی ہو, تابعی ہو, یا عام مومن ہو, یا تم اللہ کی ذات کے منکر ہو, بہرحال جو بھی تمہارا ذہن اور عقیدہ ہے وہ ہے, ہماری بھی سن لو کہ اس زندگی کے بعد تم سب اپنے اپنے مقرر وقتوں میں کیا ہو جاؤ گے؟ میت. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اس کے بعد کیا بن جاؤ گے؟ میت. اور جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت میت میت, میت. تو قرآن کی بات تو مان لیا نا ہم نے. اور قرآن نے آگے چل کر بتایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون. جب سے کوئی آدمی میت بنتا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ کیا رہتا ہے؟ میت رہتا ہے. اب مدت میت ہونے کی کتنی ہو گئی؟ موت سے لے کر قیامت تک, یہ ہے میت ہونے کی مدت. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلا انسان, پہلا اللہ کا رسول, پہلا اللہ کا دین نافذ کرنے والا خلیفہ, جب سے اس پر موت آئی اس سے لے کر قیامت تک تو کیا رہے گا؟ میت. اسی طرح اس کے بعد اس کی نسل جیسے جیسے اپنی زندگی گزار کے وہ اپنے مقرر وقت میں زندگی چھوڑ کے میت ہو گئے, اس وقت سے لے کر قیامت تک کیا رہیں گے؟ میت. آج تم ہو, میں ہوں, کوئی اور ہے, جب میری موت آ جائے گی اس وقت سے لے کر میں قیامت تک کیا رہوں گا؟ میت. قیامت والے دن اللہ فرماتا ہے سارے انسانوں کو اکٹھے, پہلے تو زندگی بھی علیحدہ علیحدہ ملی, موت بھی علیحدہ علیحدہ آئی, لیکن اب جو زندگی ملے گی وہ ایک ہی گھڑی میں, ایک ہی دن, ایک ہی وقت میں ملے گی. پوری انسانیت پوری, چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کچھ تھا, اب پوری انسانیت کا وجود کہاں بنے گا؟ زمین کے اندر. پہلے کہاں بنا تھا؟ ماں کے پیٹ کے اندر. اب وجود کے اندر بن گیا, زمین کے اندر بن گیا انسانی وجود, اور وہیں ڈال دی جائے گی روح. پہلے روح کہاں ڈالی تھی؟ ماں کے پیٹ کے اندر. اور اللہ آڑ دے گا, زمین پھٹ جائے گی اور ساری انسانیت زمین سے باہر آ جائے گی. فرمایا اب تمہیں زندگی ملی ہے, جب سے تمہاری زندگی پہلی والی چھین لی تھی جو دنیا میں تمہیں دے دی گئی تھی, وہ زندگی کے تمہارا وقت ختم ہو گیا تھا, اس وقت سے تم میت ہوئے, اور آج جب کہ دوبارہ تمہارے جسم کو بنا کر اس میں روح ڈال کر تمہیں اپنی مٹی سے باہر نکال لیا ہے, زمین سے باہر نکال لیا, اب تم کیا بن گئے ہو؟ زندہ.
اس لیے اللہ کے بندے قرآن کہتا ہے مت نفس نتین وحیت نفس نتین. قیامت کے دن دنیا پکار کے کہہ رہی ہے اللہ کو کہ یا اللہ ہمیں تو نے دو موتیں دی تھیں، دو زندگیاں دی تھیں. اب موت آپ نے تفصیل سن لی، ایک موت وہ جو پیدا ہونے سے پہلے کی حالت کا نام قرآن نے کیا رکھا موت، اور دوسری موت جو دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد آ رہی ہے اور بقایا ہم کو اپنے مقرر وقت میں آئے گی. یہ کون ہو گئی ہیں؟ دو موتیں. زندگی ایک یہ جو بھی تمہیں اور مجھے میسر ہے، جسم اور روح اکٹھے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ساری زندگی لباس موجود ہے. ایک زندگی یہ اور ایک زندگی جو دوبارہ اللہ رب العزت ہمارا جسم زمین کے اندر بنا کر اور روح ڈال کر اس کو زندہ کرے گا، تو وہ زندگی کون سی ہوگی؟ دوسری. دو موتیں گزارنے کے بعد دوسری زندگی کب ملے گی؟ قیامت کے دن. اور حدیث اس کے ساتھ ملاؤ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو دمبے کی شکل میں بنا کر لایا جائے گا اور سارے انسانیت کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پوری انسانیت کو بتا دیا جائے گا کہ دو موتیں تمہارے اوپر وارد کرنی تھیں، وہ وارد ہو گئی. دو زندگیاں تمہیں لینی تھی، ایک زندگی تم دنیا میں گزار کے آئے، دوسری زندگی اب مل گئی. اب اس کے بعد جہنمی کے لیے بھی کوئی موت نہیں اور جنتی کے لیے بھی کوئی موت نہیں. پہلی زندگی تمہیں ایسی دی تھی جو ختم ہونے والی تھی، اور ہم نے اعلان کیا تھا کل نفس ذائقت الموت، کیا تھا کہ نہیں؟ اور اسی اعلان کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی انسانیت پیدا ہوتی رہی موت سے امکنار، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو بھی موت سے استثناء نہ ملا. صحابہ کے نام ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اولیاء اللہ ہے، شہداء ہے، جو بھی انسان زمین پہ آیا اس کو موت نے اخیر موت کے لے کے اس نے چکھ لیا. کل من لیا فان کل شین حالک، سارے فیصلے اللہ کے اٹل ہیں اور یہ فیصلے ہو رہے ہیں، ہو کر رہیں گے. تو میرے عزیزوں بات یہ سامنے آ گئی کہ انسان کو دو موتیں مل گئی اور ایک زندگی دنیا میں، ایک زندگی ملے گی قیامت کے دن، اس کے بعد وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ کافر کی ختم ہوگی نہ مومن کی ختم ہوگی، نہ جنتی کی وہ زندگی ختم ہوگی نہ جہنمی کی. ضرور جہنمی کے لیے بھی قرآن مجید نے کافر مشرک جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، قرآن نے اس کے لیے کہا خالدین فیہا ابدا، اور جنتیوں کے لیے بھی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا خالدین فیہا ابدا، کہ اب جنتی بھی ہمیشہ ہمیشہ جنت پہ رہیں گے، اور کافر مشرک جو جہنم کا مستحق تھا اس کو جب جہنم میں ڈال دیا گیا تو یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. میرے ذمہ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کیوں آیا؟ قرآن حکیم کیوں آیا؟ قرآن حکیم کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن حکیم نے خود اعلان کیا ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، میں ڈرنے والوں کے لیے ایک ہدایت نامہ لے کر آیا ہوں، جو نہ ڈرے نہ مانے اس کے لیے اس کے ساتھ تو قرآن کا کوئی واسطہ ہی نہیں. قرآن کا واسطہ تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کو مانتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. تو قرآن آیا ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، قرآن آیا ہماری زندگی کی گزارنے کا منشور لے کر کہ تم نے زندگی اس انداز سے گزارنی ہے. قرآن آیا ہمیں جنت دلوانے کے لیے، قرآن آیا ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، قرآن آیا دنیا اور آخرت کی سرفرازی دلانے کے لیے. کیا نے اعلان کیا قرآن نے؟ وانتم ولا الون ان کنتم مومنین، ایک شرط مومن تم بن کر دکھا دو، وعدہ ہمارا کہ پوری کائنات پہ سرفرازی تمہاری حق ہوگا، تمہارا حق ہوگا. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ رب العزت نے اپنے وعدے پورے کر کے دکھا کر یہ ثابت نہیں کر دیا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین؟ دیکھ لو جیسے جن مسائل سے آج تم دو چار ہو، جن مسائل کی وجہ سے آج دنیا پریشان ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں کیا یہی حالات نہیں تھے، یہی مسائل نہیں تھے؟ اس وقت بھی دو بلوک دو حکومتیں پوری انسانیت پر حکومت کر رہی تھی، ایک قیصر اور دوسری کسرا، روم اور ایران، یہ دو بہت بڑے بلاک تھے، بہت بڑی طاقتیں تھیں. جیسے پچھلے دنوں میں تمہارے پاس بھی بہت بڑی طاقتیں تھیں، امریکہ اور روس. لیکن آپ کو قرآن نے بتا دیا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر صحیح معنی میں تم اللہ کی کتاب کو ماننے والے اور پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے حدیث کو ماننے والے بن کر ایمان اور عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے تم مومن بن کر دکھا دو، تو یہ ہمارا وعدہ ہے کہ سرفرازی سربلندی حکومت تمہارا حق ہوگا. مل گیا حق کے نہیں؟ وعدہ پورا ہو گیا؟ نہ کیسر رہا نہ کسرا رہا، نہ روم کی بادشاہی رہی نہ ایران کی بادشاہی رہی، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا. تو کیا وہ وعدہ صرف انہی لوگوں کے لیے تھا؟ آپ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں ہے. قرآن قیامت تک کے لیے آیا یا اس وقت کے لیے آیا تھا؟ قیامت تک کے لیے آیا ہے. آج بھی یاد رکھ لو جتنے مسائل اس قوم کو درپیش ہے، سب مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایمان لے آنا اور تقوی اختیار کر لینا، یہ سب مسائل کا حل ہے. جس کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بندو، قرآن حکیم جب کہتا ہے کہ یہ مردہ ہے، اس کے اندر زندگی نہیں، لیکن کون چونی اس بات کو مانتی، کہتے ہیں زندہ ہے، اس کے اندر موت نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ مردہ ہے، اس کے اندر زندگی نہیں. اب بتاؤ، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایمان بالقرآن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان قرآن کے ساتھ ایمان، اس کا ہماری سرکی میں کیا معنی ہے؟ قرآن کی ہر بات کو مان لینا، اس کے نام دوسرا کیا ہے؟ ایمان. جب قرآن نے کہا کہ یہ مردہ ہے زندہ نہیں، تو ہم کیوں نہیں مانتے جی؟ ہم کہتے ہیں زندہ ہے مردہ نہیں. قرآن نے کہا موت الروحیان، مردہ ہے زندہ نہیں. ہم نے کہا نہیں نہیں آپ کی بات ہم نہیں مانتے، یہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ زندہ ہے مردہ نہیں. بلکہ میرے عزیزوں، دنیا آگے نکل گئی، انہوں نے مخلوق کے دو گروپ بنا لیے، ایک اللہ والے اور ایک غیر اللہ والے. تو کہہ دیا اللہ والے مرتے ہی نہیں، نقل مکانی کرتے ہیں، مکان تبدیل کر لیتے ہیں، موت نہیں آتی. قرآن چیختا رہا کل نفس ذائقہ الموت، یہاں نبی کا نفس ہو، ولی کا ہو، صدیق کا ہو، آدم علیہ السلام کا ہو، یا ادریس کا ہو، یا شیش کا ہو، کسی کی بھی جان ہو، ہر جان پر موت آ کر رہے گی. لیکن تمہارے کہنے والے نے کہہ دیا اللہ والے مرتے ہی، ان کو تو موت سے ہی مستثنا کر لیا. اب جن کو گھر موت مان لی، اچھا لطف دیکھو بھائی، جن کو تم نے مستثنا کیا موت سے، تم نے ان کو دفن کیوں کیا؟ تم نے ان کو کفن کیوں دیا؟ تم نے ان کو حسن کیوں دیا؟ تم نے ان کا جنازہ کیوں پڑا؟ تم نے ان کو اس مکان قبر والے میں دفن کیوں کیا؟ تم نے اس کی بیوی کو بیوہ کیوں کہا؟ تم نے اس کے بچوں کو یتیم کیوں کہا؟ تم نے اس اللہ والے کی وراثت کو تقسیم کیوں کیا؟ تم نے اس کی بیوی کو آگے نکاح کرنے کیوں دیا؟ زندہ کی بیوی تو کبھی نہیں دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتی، تمہاری یہ دوگلا پالیسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم قرآن کو جھٹلانا چاہتے ہو، سارے کام ایسے کرتے ہو جو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صاحب مر گیا، اور کہنے کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے مرتے ہی نہیں ہیں، نقل مکانی کرتے ہیں، نقل مکانی کرنے میں تو تم دیکھتے ہو دنیا نقل مکانی کرتی ہے، پاکستانی امریکہ چلا گیا نقل مکانی ہوگی، امریکہ والا پاکستانی آ گیا، پاکستانی ہندوستان والے جا کر مستقل وہاں گنہ اختیار کر لی، پاکستانی سعودیہ میں جا کر کیا اپنا قومہ لے کر وہاں بیٹھ گیا، نقل مکانی تو دنیا میں یہ روک کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ نقل مکانی کر گیا لہذا اس کی بیوی سے کوئی نکاح کر لے، نقل مکانی کر گیا لہذا اس کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے، نقل مکانی کر گیا لہذا اس کے بچے یتیم کہلائیں گے، نقل مکانی کر گیا لہذا یہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، تو پھر اگر وہ زندہ ہے اور نقل مکانی کر گئے تو پھر ان کو پر تم یہ کیوں سارے اصول جو ہے نافذ کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے انتظم لا یسمع دعاکم، چونکہ یہ مرنے والا مر گیا مردہ ہے، اور مردے کی شان یہ ہے کہ ان کو کوئی پکارے تو سنتا
نہیں،
اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے گھر ہی میں چار گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے میت پڑی رہی، ہم پکار پکار کے تھک گئے، اس نے کوئی جواب
نہیں،
نہ سنا نہ جواب دیا، اس لیے قرآن کہتا ہے تم پکارو بہاولک، یا بہاولک، یا بہاولک، یا بہو، یا بہو، یا عبدالقادر جیلانی، یا عبدالقادر جیلانی، کسی کو پکارو، لا یسمع دعاکم، تمہاری پکار نہیں سنتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ سنتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ تو میرے بھائیو یہ کیسے ماننا ہے قرآن کو؟ قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں سنتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَنَ ظَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کو پکارتا ہے، آوازیں دیتا ہے، بیماری کی شفا اس سے مانگتا ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہے، لیکن فرمایا اگلی بات بھی سن لو، ارے پکارنے والوں، شفا مانگنے والوں، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو، لا یستجیب لہ، تم آج سے پکارنا شروع کرو، قیامت تو آ سکتی ہے، قیامت آ جائے گی، لیکن اس میت سے جواب نہیں ملے گا، اللہ کے قرآن کے اعلان و صداقت کا ذرا اندازہ تو لگاؤ، ایک دن کی بات نہیں، ایک سال کی بات نہیں، ایک صدی کی بات نہیں فرمائی، الا یوم القیامت، پکارتے پکارتے تمہاری عمریں ختم ہو جائیں گی، اگر اللہ تمہیں اتنی عمر لمبی دے دے تو قیامت تو آ جائے گی، پر اس میت سے جواب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ مردہ ہے جواب نہیں آئے گا، وہ مندار غافلون، ارے جس کو تو پکار رہے ہیں یہ تیری آواز تیری پکار سے بالکل بے خبر ہے، اس کو پتا
نہیں،
لیکن آج دنیا کیا کہتی ہے؟ ارے جواب دیتا ہے، جواب دیتا ہے، میت جواب دیتا ہے، ارے میت کو پکارنے والے کی خبر ہے، ارے میت پکارنے والے کو پہچان لیتا ہے، ارے میت آگے چلو، یہ قبر سے باہر نکال کر مسافہ کرتا ہے، ارے میت گھر کے مریض کی عیادت اور بیمار پرسی کرنے کے لیے آتا ہے، ارے میت تو باہر مسافر کو شرکیوں کی بھری ہوئی تھیلی آ کر دیتا ہے، اب عزیزو ناراضگی تو بہت بڑی بری بات ہے،
کچھ تو انصاف کرو کہ قرآن کو ماننا اسی کا مطلب ہے, اسی کو کہتے ہیں, یہی جو ہے قرآن کو ماننا. اس سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم نے قسم کھا لی ہے کہ ہر ایک کی بات مان لیں گے, پہلو تیری کتاب کی بات کوئی بھی نہیں مانیں گے. ہمیں اللہ سے, اللہ کی کتاب سے اور دین اسلام سے, پہلے نبی کریم سے, ان کے امام رسیدہ سے ہمیں چیڑ ہو گئی ہے, ہمیں ضد ہو گئی ہے. ہم ہر بات ماننے کو تیار ہیں پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور عقیدہ ماننے کو تیار
نہیں.
کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ایمان قرآن کے خلاف تھا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو فرمایا خلقہ القرآن, میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ, میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تو کیا ہے؟ قرآن ہے. وہ تو قرآن کی تشریح اور تفسیر ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے قرآن نے پھر اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اگر تم نے صحیح اور بہترین اور شاندار اسلام کا نمونہ دیکھنا ہے تو میرے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. ایمان کے اندر نمونہ دیکھنا ہے یا عمل کے اندر نمونہ دیکھنا ہے؟ زندگی کے ہر مسئلے میں تم نے اگر نمونہ دیکھنا ہے تو میرے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. اس لیے لوگو کچھ تو اپنے اوپر رحم کرو. کیا اس نمونے نے کبھی کسی قبر پر جا کر کسی کو آواز دی تھی؟ کیا اس نمونے نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ یہ مردہ زندہ ہے, سنتا ہے اور جواب دیتا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وہ من دعا غافلون, وہ تمہاری دعا سے بے خبر ہے, اس کو پتا نہیں, اور یہ کہتا ہے پتا ہے. جب قرآن کے ماننے کا انداز ہمارا یہ ہوگا لوگوں, پھر تم بھی بتاؤ اللہ کی رحمتیں برسے گی یا اللہ کا غضب برسے گا؟ یہ تو سٹے پہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں عیسائیوں نے, یہودیوں نے, اور کتاب نے تورات کو چھوڑ دیا, انجیل کو چھوڑ دیا, تورات کو بدل دیا, انجیل کو بدل دیا. ارے وہ سو چھوڑو, وہ دور گزر گیا. تم اپنے گریبان میں جان کر دیکھو کیا تم نے قرآن کو نہیں چھوڑ دیا؟ ان کی بات کیوں کرتے ہو تم؟ ان کو تو تم اغیار سمجھتے ہو. اپنی بات کرو کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا یا نہیں. دوسری بات, کیا انہوں نے تورات کو بدل دیا؟ کیا تم نے تو قرآن کو نہیں بدل دیا؟ انہوں نے انجیل کو بدل دیا, کیا تم نے قرآن کو نہیں بدل دیا؟ انہوں نے تورات اور انجیل کے خلاف ایک نیا دین بنایا جس کے انہوں نے اعلان کیا, ہمیں قرآن نے بتایا لقد کافر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. قرآن کہتا ہے وہ کافر آدمی ہے جس کا ایمان عقیدہ یہ ہے, جن کا اعلان یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے. اسلام کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور ہم نے کیا کہا؟ جو مستوی آج تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, اگر انہوں نے اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام بنایا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنایا, تو ہم نے بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیا اور اللہ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. میرے بچوں, میرے بھائیوں, اگر مسئلہ ہمارا حل ہوتا کسی انسان سے, ہمارا دینی واسطہ ہوتا کسی انسان سے, ہم 420 کر کے کسی نہ کسی طرح بچ جاتے. لیکن اس دین کا تعلق تو ہمارے اللہ سے ہے. ہماری ساری چیزیں تو کس کے سپرد ہیں؟ ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ جنت دوزخ کے فیصلے کون کرے گا؟ کیا وہاں کوئی ہماری چال چل جائے گی؟ کوئی چلاکی کامیاب ہو جائے گی؟ بنے گی وہاں کوئی بات؟ چھڑا لے گا ہمیں کوئی پیر؟ چھڑا لے گا ہمیں کوئی نبی؟ چھڑا لے گا ہمیں کوئی صدیق اور شہید؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. فرمایا خبردار کوئی سفارش کی زبان نہیں کھول سکے گا میرے سامنے جب تک کہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا. بلا یؤخذ منا عدل. کوئی بدلہ، کوئی فدیہ، کوئی رشوت، کوئی پیسہ نہیں چلے گا وہاں. بلا یقبل منا شفا. اور کوئی غلط سفارش قبول نہیں کی جائے گی. لا یجزی نفس عن نفس شیئا. کوئی بندہ کسی بندے کے کام نہیں آئے گا. سارے دروازے بند کر دیے گئے. کتے اتلوم کتے لوس. فرمایا سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، کامیابی کی کوئی شکل نظر نہیں آئے گی. کامیابی تو ایک ہی چیز میں تھی کہ قرآن جس غرض کے لیے آیا تھا تم اس قرآن کو مان جاتے، اس قرآن کے مطابق عقیدہ رکھتے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو اپنا گیا، ایمان اپناتے، ان کی زندگی کے نمونے کو ہم ہر معاملے میں اپنی زندگی کا نمونہ بناتے، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب ایک پہاڑی پہ چڑھ کر دعوت دی اور لوگ پہنچے تو کیا فرمایا پتہ ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. قوم کے لوگوں چھوٹی سی بات ہے، مان بھی لو اور دل سے کہہ بھی دو. آگے کیا فرمایا؟ تفلحو. ایک بات کامیاب ہو جاؤ گے، دوسری تملکون الارض والهجم. عرب پر بھی بادشاہی تمہاری ہوگی، اجم پر بھی بادشاہی تمہاری ہوگی. کیوں نہ فرماتے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نے کہہ دیا تھا وانتم ولا لونا ان کنتم مومنین، مومن بن کر تم دکھا دو ایمان کے ساتھ بھی اور عقل اور ایمان عمل کے ساتھ بھی، ہمارا وعدہ ہے پوری دنیا پر حکومت تمہاری ہوگی. جن لوگوں نے مومن بن کر دکھا دیا تھا، قرآن گواہ، حدیث گواہ، تاریخ گواہ، آج تک انسان مانتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مومن بن کر دکھا دیا اور مالک نے کہہ دیا اولئک المؤمنون حقا، یہ وہ مومن ہے جنہوں نے مومن ہونے کا حق ادا کر دیا، پھر کوئی ایسی مملکت باقی نہیں بچی تھی جو اس کے سامنے آنکھیں دکھائے. میرے بچوں بم پھٹ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دیندے حرام ہو گئی، لیکن کبھی یہ بھی سوچا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کوئی بھی نہیں ہے، قطن کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں. کچھ کر لو، سارے دماغ لڑا لو، ساری دنیا کو بلا لو، کوئی حل نہیں. حل جو تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. الذین آمنوا. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کیسا ایمان؟ لولب یلبسوا ایمانهم بالظلم. جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ظلم سے مراد شرک، جن نے اپنے ایمانوں میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی. اولئک لهم الامن. آج سے 1400 سال پہلے نے اس کا بتا دیا. اگر تم چین حاصل کرنا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، امن حاصل کرنا چاہتے ہو، جہاں تمہارا سامان پڑا رہے گا پڑا رہے گا. تم فٹ پاس کے کیا کھیتوں میں جہاں کسی پگڈنڈی پہ سو جاؤ گے سو جاؤ گے، کوئی خوف و خطر، لیکن ایمان ایسا لاؤ جو شرک سے پاک ہو، جو کفر سے پاک ہو. قرآن نے اعلان کیا اگر یہ بستیوں والے، یہ ملک والے، یہ شہر والے، یہ گاؤں والے آمنو ایمان لے آتے، کیسا ایمان؟ شرک والا، شرک سے پاک ایمان. وقت کہو اور متقی بن جاتے. لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان اور زمین کے خزانوں کے دہانے کھول دیتے. قرضے کی ضرورت تھی؟ یہ نسخہ میں کیوں نہیں اچھا لگتا؟ گن میں رکھو جی، لیکن تم نے دیکھ لیا، اللہ نے دکھا دیا. واہ میرا اللہ، تیری عظیم ذات، کہا تم نے مجھے چھوڑ دیا، میرے دین کو چھوڑ دیا، اب تمہارے چار چار گن مین بھی تمہیں نہیں بچا سکے. گن مین پہلے اڑے گا اور جس کے لیے گن مین بیٹھا تھا وہ بعد میں. نتیجہ یہی نکلے گا، نہ گن مین بچا، نہ گن مین جس کے لیے بیٹھا تھا وہ بچا. اب بھی خوشی یاد نہیں آ رہا، اب بھی وہ ایمان قبول نہیں جو ہمارے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا. اب بھی یہی ایمان کہ مردہ مردہ نہیں زندہ ہے، مردہ سنتا ہے، یہ جواب دیتا ہے، یہ آدریگان کے مسافہ کرتا ہے، یہ شرفیوں کی سہریاں دیتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ غوث ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ فریاد رس ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ فوٹی قسمت کھڑی کرنے والا ہے، یہ ساری کیلاس کو مٹھی میں لے کر چلا رہا ہے، یہ یقین ہے نا مارا. تو پھر عزیزو کچھ تو عقل مندی بھی چاہیے. چلو یہ عقیدہ صحیح، حیران کر دو، اشتہار چھپوا دو، دنیا والوں ہم ذلیل ہو کر رہیں گے. چلو سارے نکلو. پندرہ سولہ پندرہ کروڑ کی آبادی میں سے ایک کروڑ نکلو، ہر دربار سے چلتے ہیں، پیروں بچا لو، ملتان کے سارے درباروں پہ کروڑ آدمی حاضری دے، پیروں بچاؤ، ہندوستان میں جائیں گے معین الدین چشتی بچاؤ، عراق میں جائیں گے، ایران میں جائیں گے، اور مدینے میں جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے، زندوں کے پاس جائیں گے، مردوں کے پاس جائیں گے، تمیز والوں کے پاس جائیں گے، ارے کوئی ایسا تمیز لکھو، جادوگر والے کے پاس جائیں گے، ارے کوئی ایسا جادو تجویز کرو، ارے جن باغ کے پاس جائیں گے، ارے کوئی دو تین جیلے سے مہیا کرو، ارے نظر بند والے کے پاس جائیں گے، کائنات کے راجی کے پاس جائیں گے، مزدور کے پاس جائیں گے، ارے لڑکے لڑکے کے پاس جائیں گے، ارے ملک کے پاس جائیں گے، ارے کلتروں کے دربار پہ جائیں گے، انہیں کہیں گے ہمیں بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ادھر کہتے ہو نہیں بچائیں گے، ادھر کہتے ہو یہ مشکل کچھ آئیں گے، آج تو آئیے دو گرا پالیسی کے ہوئے، ادھر کہتے ہو اس کا تعویر بس ہاتھ پہ سرسوں ہے، ہاتھ پہ سرسوں جمانے والا ہمیں ایسا کیوں نہیں تعویر دیتا؟ دہشت گرد ختم ہو جائے. جس نے اپنی جان کو تو اڑانا ہی ہے، ہمیں بھی ساتھ اڑا کر لے جاتا ہے. ایسا کوئی تعویذ نہیں تیرے پاس، صرف ہماری بیٹی اور بہو کے لیے تعویذ ہے تیرے پاس. میرے پیرنٹ بھی سامنے آئے تھے، چودہ سو سال پہلے فرما دیا من چاللہ کا تبھی مطلب ہو گیا تھا شرک، جس نے تعویذ پہن لیا پلے درجے کا مشرک ہو گیا. جب تو نے میرے پیارے رسول کی بات ماننی نہیں تو پھر کیا بنے گا تیرا؟ یہی کچھ بنے گا. کتابیں بڑی بڑی لوگوں، جاؤ دنیا کے پاس جاؤ، جا کر دیکھو فلاں صاحب نے یہ کر دیا، فلاں صاحب نے یہ کر لیا. ایک کتاب میں لکھا پڑھا کے شاہ شمس آ رہا ہے، باولک کو پتا چل گیا، اس نے سارے دریا کے کشتی بانوں سے کہا کہ کشتیاں دریا سے دور لے جاؤ پتن سے دور اور تم غائب ہو جاؤ. وہ کشتیاں جا کے بھاگ گئے. اب جناب یہ صاحب آئے تو دیکھا تو پتن میں تو کشتی نہیں ہے, تو کس کی کیا انتظار کرے, کوئی کاغذ کی کشتی بنائی بیٹھ گئے. خلیفوں نے کہا جناب ہم کہاں اس کشتی کو ادھر ادھر سے چمٹ جاؤ. وہ چمٹ گئے, کشتی تیری جا رہی, نہ کوئی ملا نہ کوئی چلانے والا نہ کوئی, خود بخود جا رہی ہے, اور ہے بھی کس کی. ادھر باوالا کپڑے 14 روپے بیچ کر کھڑکی سے دیکھ رہا تھا باہر سر نکال کے, ہاں ملاحوں کو بھی ہٹا دیا پھر بھی وہ آ رہا ہے, وہی نظر ڈالی کشتی بھور میں پڑ گئی. اس نے کہا ہاں یہ کون ہے میری کشتی کو بھور میں ڈالنے والا. ادھر دیکھا تو وہ کھڑکی سے باہر سر نظر آیا, نگاہ ڈالی تو سینگ نکل آئے. اب صاحب نہ اندر جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے, باہر آئے تو گرتا ہے اندر فر کرتا ہے تو سیگ اندر نہیں جانے دیتے. یہ دین ہے ہمارا, ہمارا نبی یہی دین لے رہا تھا, صحابہ کرام نے اسی دین کو قبول کیا تھا, صحابہ کرام نے پوری زمین پر بھی اسلام کو نافذ کیا, اسی دین کو نافذ کیا تھا. کچھ ہوش میں آؤ, قرآن نے تمہیں پکارا کون کو سکو والی کم نارا. ارے بندے تجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تیری کوئی بھی نہیں سنتا, تو کم از کم اپنی جان اپنی بیوی بچوں کی جان کو تو جہنم کی آگ سے بچا لے. تم تو ٹھیک ہو جا, تم تو چھوڑ دے کفر و شرک کو, تم تو اپنے مان عمل کو کفر و شرک سے پاک کر لے, بیوی کو بھی سمجھا بچوں اور بیٹیوں کو بھی سمجھا, یہ تو پاک ہو جائے, کم از کم ایک گھرانہ تو بچ جاؤ. لوط علیہ السلام کی قوم جب تباہ ہوئی, ساری قوم تباہ ہو گئی, قرآن اعلان کرتا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, اتنے بڑے ملک میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا, وہ کون سا؟ لوط علیہ السلام کا اپنا, کوئی بھی اس کے ساتھ دوسرا ایمان نہیں لایا تھا. کیا آج بھی یہی عورت ہے؟ کوئی بھی ایمان نہیں لانا چاہتے ہو؟ کوئی بھی قرآن کو سینے سے نہیں لگانا چاہتے ہو؟ کوئی بھی یتیم دین اسلام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینا چاہتے ہو؟ یاد رکھو مکے کے مشرکین نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. سنا دو, کیا ہم بھی وہی دعا کر رہے آج؟ کیا دعا تھی؟ یا اللہ یہ دین جو تیرا پیارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے, یہ دین جو تو نے قرآن میں بھیجا ہے, اگر یہ حق اور صاف اور سچا ہے اور تیری طرف سے آیا ہے ہمیں منظور نہیں, ہمیں منظور نہیں. اس کے بدلے میں اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے, ہم پتھروں کی بارش کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, لیکن اس دین جو قرآن میں آیا جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہمیں یہ منظور نہیں. اگر ہمارا یہ منتخب شدہ عذاب آپ کو منظور نہیں, ہمیں اتنا بے عذاب علی جو تجھے پسند ہے دردناک عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کر دے, لیکن ہمیں یہ دین پسند نہیں. کیا آج ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ ہمیں تیرے رسول کا دین پسند نہیں, ہمیں تیرے قرآن کا دین پسند نہیں, ہم اس دہشت گرد کے خود کچھ حملوں میں اڑ تو سکتے ہیں پر تیرا دین قبول نہیں کر سکتے, ہمیں دہشت گرد کی لپیٹ میں ساری حکومت کو تو دے سکتے ہیں لیکن تیرا دین قبول نہیں کر سکتے. یہی تو جواب ہے نہیں لوگوں نے. آج ہم توبہ کرنے کے رہی
جو کچھ آج سے پہلے کفر ہو گیا، آج شرک ہو گیا، آج کے بعد ہماری توبہ ہے. اگر ہماری قوم کوشش سے توبہ کر لے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہمیں یہ بل من الصالحات مؤمنون، ہمارا وہ آدمی وہ قوم جو نیک عمل کرے، شرط ہے کہ مومن ہو کوشش سے پاک. تو کیا فرمایا؟ لا کل مومن روح سے مومن تاتے ارجولن منفو کے روح سے مومن تاتے ارجولن. ہمارا وعدہ ہے کہ اوپر سروں سے بھی رزق گرے گا اور نیچے پاؤں سے بھی رزق نکلے گا. پھر تمہیں کوئی غربت، کوئی پریشانی، کوئی تمہاری یہ جو کیا نام ہے مہنگائی ہے تمہیں نہیں ستائے گی. تم دو کم کرو، ایمان لو عمر صالح تم کرو. لاکلو من فوقرو سے ہند اوپر سے بھی رزق برسے گا، وہ ملتا سے ارجو لے ہند اور پاؤں کے نیچے سے بھی رزق نکلے گا. اوپر سے بھی کھاؤ، نیچے سے بھی کھاؤ، ختم بھی نہیں ہوگا. لیکن اس نسخے کو کون استعمال کرتا ہے؟ استغفر اللہ ولکم ولسائر المؤمنین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.